گرامی، وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کا تعلق اور محبت قرآن مجید کے ساتھ پیدا ہو جائے. جتنی اس کی محبت قرآن مجید کے ساتھ ہوگی اتنا ہی وہ اللہ عز وجلال کا مقرب، محبوب اور برگزیدہ انسان ہوگا. قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ اللہ عز وجلال کا خاندان بن جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ تعلق اپنے قبیلے اور اپنے خاندان سے ہوتا ہے. ان کے ساتھ آدمی وفا بھی کرتا ہے اور ان کا سب سے بڑھ کر خیال رکھتا ہے جو اس کے گھر میں رہ رہے ہوں اور اس کے خاندان کے افراد ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک دفعہ ذکر فرمایا کہ انا للہ اہلینا من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کا خاندان ہیں، جو اللہ کا اہل ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاؤ کہ وہ کون خوش قسمت ہیں جن کو اللہ عز وجلال اپنا اہل اور اپنا خاندان اور کنبے جیسے لوگ بنا لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآنی، ہم اہل القرآنی، ہم اہل اللہ و خاصتہ، کہ وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کا عہد، اللہ کا خاندان اور اللہ کے خاص لوگ ہیں، چنے ہوئے خاص لوگ ہیں. اس لیے بھائیو، قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور محبت، اس سے آدمی اللہ عز وجلال کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید پڑھانے والا، قرآن مجید کے ساتھ کسی بھی ذریعے سے اور کسی بھی واسطے سے تعلق رکھنے والا اللہ عز وجلال کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. پڑھنے والے کو تو بہت سا اجر اور ثواب ملتا ہی ہے، لیکن قرآن کے قاری کے ماں اور باپ کو بھی اللہ عز وجلال قیامت کے دن بہت بڑے مرتبے اور مقام پہ فائز فرمائیں گے. قرآن مجید کے قاری کے ماں اور باپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجلال قیامت کے دن قرآن کے قاری کو لائیں گے. جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے شوق سے، محبت سے، اس سے کہیں گے کہ آپ قرآن پڑھیں اور جنت کے درجات میں چڑھتے جائیں، وہاں آپ کا مقام اور مرتبہ ہوگا جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ختم ہوگی. اور پھر قرآن کے قاری کے والدین کو بلائیں گے، قل بیسا والداہ تاجن یوم القیامہ. میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ عز وجلال قرآن کے قاری کے ماں اور باپ کے سر پہ ایسا عزت اور وقار کا تاج رکھیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اس لیے کہ ان کا تعلق تھا اپنے بیٹے کے ساتھ کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس کو یاد کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا ان کا بیٹا تھا. اور اسی طرح قرآن مجید اپنے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی سفارش کرتا ہے اللہ عز وجلال کی عدالت میں. میرے بھائیو، یہ کیوں نہ ہو کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کی عظمت اور ہیبت کو انسان کما حق وہ نہیں پہچان سکا. ورنہ اللہ عز وجلال فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر اللہ ذوالجلال زمین کے اوپر ایسا قرآن نازل کرتے، ایسی کتاب نازل کرتے جس کو پڑھیں تو پہاڑ چل پڑیں، سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض، یا جس کو پڑھیں تو زمین پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، او کلم بہ الموتا، یا ایسی کتاب جس کی تلاوت کریں تو مردے بولنے لگیں۔ اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب نازل ہوتی تو وہ قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی ایسی مخلوق کے جو بڑی مضبوط اور بڑی سخت اور ٹھوس سمجھی جاتی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ ذوالجلال پہاڑوں پہ قرآن کو نازل کرتے اور وہ شعور عطا کر دیتے جو انسان کو اللہ ذوالجلال نے دیا ہے، وہ پہاڑوں کو عطا کر دیتے، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ جھک جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ ذوالجلال کے خوف سے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے اور اس کتاب کو شوق اور محبت سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اذن اللہ لنبی یتغنى بالقرآن، کہ اللہ ذوالجلال کسی چیز کی طرف خاص توجہ نہیں دیتے، کسی چیز کو خاص غور اور اہتمام کے ساتھ نہیں سنتے جتنا اس نبی کی آواز کو سنتے ہیں جو قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے، جتنا اللہ ذوالجلال توجہ اور اپنی عنایت اور رحمت کے ساتھ اس آدمی کی آواز کی طرف غور کرتے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اتنی توجہ اور کسی چیز کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا نور ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے روشنی ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے برہان اور دلیل بھی ہے۔ سارے کا سارا قرآن، ایک ایک حرف قرآن مجید کا مبارک اور باعث برکت ہے، لیکن بعض صورتوں کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ مثلا سب سے پہلی قرآن مجید کی صورت وہ سورت الفاتحہ ہے، سب سے پہلی صورت سورت البقرہ نہیں ہے بلکہ سورت الفاتحہ ہے۔ یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن مجید کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے اور الناس پہ ختم ہو جاتی ہے، تو سورت الفاتحہ تو نکل گئی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے اور الناس کے اوپر ختم ہو جاتا ہے قرآن مجید، تو سورت الفاتحہ تو قرآن سے نکل گئی۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے اور الناس کے اوپر جا کر یہ قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی سورت قرآن مجید کی، اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ فاتحہ اول کل شیء، ہر چیز سے پہلے، ہر چیز کی ابتدا سورت الفاتحہ ہے۔ یہ پچھلے خطبے میں میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ یہ دم بھی ہے اور اس کے دلائل بھی آپ کو بتلائے تھے۔ سورت الفاتحہ دم بھی ہے، شفا بھی ہے، اور سورت الفاتحہ نماز بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک حدیث قدسی میں سورت الفاتحہ کو نماز قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ پھر ان کے شاگرد نے پوچھا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگرچہ آپ امام کے پیچھے کیوں نہ ہوں، اقرا بحا فی نفسے کا یا فارسی، اے سوال کرنے والے اپنے دل میں پڑھو، زبان کے ساتھ آہستہ ضرور پڑھ لیا کرو. پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، دو حصوں میں اس کو بانٹ دیا ہے. اور جب نماز کی تقسیم کی تفسیر بیان کی تو صرف سورۃ الفاتحہ کو ذکر کیا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عزوجل جلال کہتے ہیں حمدنی عبدی. یہ پوری کی پوری حدیث میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز بھی، اور پھر سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جو قرآن مجید کی سب سورتوں سے زیادہ عظیم ہے. اعظم سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبی بن کعب اور دوسرے صحابی حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی سورت نہ بتاؤں جیسی سورت نہ تورات کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر، بلکہ پورے قرآن کے اندر نازل نہیں ہوئی. حضرت عبی اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے کیوں نہیں، ایسی بات تو آپ ہمیں ضرور بتلائیں. آپ نے فرمایا کہ سب سے عظیم سورت قرآن مجید کی جیسی سورت تورات انجیل اور زبور میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن کی سورتوں میں بھی ایسی عظمت والی سورت کوئی نہیں ہے، وہ سورت الفاتحہ ہے، اور وہی قرآن عظیم ہے، اور وہی سبع المثانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر، اچانک اوپر دیکھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ اچانک اوپر دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ اپنی نظر کو پہلے آسمان کی طرف اٹھایا اور آہستہ آہستہ اس کو نیچے کرتے گئے اور کچھ دیر خاموش رہے، وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے اور ایسے آہستہ آہستہ اپنی نظر کو اوپر چڑھاتے رہے. صحابہ کرام نے پوچھا جی کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج آسمان کا ایسا دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہ فرشتہ نازل ہوا، وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا تھا. اس نے آ کر مجھے دو تحفے دیے ہیں، دو تحفے دیے ہیں. اللہ عزوجل جلال کا یہ پیغام دیا ہے کہ دو صورتیں آپ کو دیتے ہیں، جو اللہ کا بندہ اس کا ایک ایک جملہ پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ عزوجل جلال اس کو اسی وقت وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. یہ دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ عزوجل جلال کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی یہ دعا میں نے منظور کر لی. اور دوسرا تحفہ کیا تھا؟ ایک سورۃ الفاتحہ کا اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا. آپ بھائیوں کو یہ یاد ہوں گی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخری دو یہ آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، ان کو یاد کریں. اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں ان سورتوں کے اندر جو کچھ بندہ مجھ سے مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں قد فالتو، کہ یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. بندہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول کر تیری نافرمانی کر لیں. اللہ کہتے ہیں قد فالتو، ٹھیک ہے بھول کر نافرمانی ہوگی تو نہیں پکڑوں گا. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بندہ کہتا ہے اے اللہ اگر ہم غلطی سے تیری نافرمانی کر لیں تو ہمیں نہ پکڑنا. اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں قد فالتو، ٹھیک ہے اگر غلطی سے خطا سے میری نافرمانی ہو گئی تو اس کا بھی میں آپ سے مواخذہ نہیں کروں گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار جس طرح پہلے لوگوں پہ بوجھ تھا اور ان کی شریعت بڑی مشکل تھی، اس طرح بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ اللہ فرماتے ہیں قد فالتو، ٹھیک ہے، ایسا بوجھ میں آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا۔ کتنی شفقت ہے اللہ عز الجلال، بندے مانگ رہے ہیں اور اللہ عز الجلال پہلے ہی کہہ رہے ہیں قد فالتو قد فالتو، کہ آپ کی یہ دعا بھی منظور ہوگی، یہ درخواست بھی منظور ہوگی۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اللہ عز وجل فرماتے ہیں قد فعلت، ٹھیک ہے وہ بھی بوجھ نہیں ڈالوں گا، بیمار ہو گئے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہو۔ تکلیف ہے، وضو نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کر لو۔ سفر میں پانی نہیں ملتا ہے، نہیں وضو کر سکتے، تیمم کر لو۔ اللہ عز وجل نے آسانی فرما دی۔ اگر زکات دینے کی طاقت نہیں ہے، نہ زکات، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، اتنی آسانیاں ہیں۔ واف ونا، بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں قد فالتو، تو معافی مانگ، میں نے معاف کر دیا۔ بندہ کہتا ہے واف ونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ عز وجل فرماتے ہیں قد فالتو، تجھے بخش بھی دیا ہے، تیرے اوپر رحمت بھی کر دی، تجھے معاف بھی کر دیا، اور کافروں کے خلاف تیری مدد بھی کر دی۔ یہ انعام اللہ عز وجل نے دیا ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کی صورت میں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتاہ فی کل لیلۃ، کفتاہ، اگر کوئی شخص رات میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لینا، رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے، آمن الرسول سے لے کر کفتاہ، یہ دو آیتیں اس کو کافی ہو جائیں، یہ ضامن بن جائیں گی اللہ عز الجلال کی طرف سے اس کے لیے نگہبان اور محافظ مقرر ہو جائیں گے، اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور رات کے قیام اور تہجد کا ثواب اللہ عز وجل اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ یہ آخری دو آیتیں آپ بھائی یاد کریں، ان کو سونے سے پہلے پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ تو آپ کو یاد ہوگی، اسی طرح آپ آیت الکرسی بھی یاد کریں، آیت الکرسی بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم آیت فی القرآن، کہ قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم آیت، سب سے عظمت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے، اس کو آپ یاد کریں۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، جب اس کو موت آتی گئی سیدھا اللہ عز و جلال اس کو جنت میں داخل کریں۔ اس لیے آپ آیت الکرسی یاد کریں، اور آیت الکرسی پڑھ کر بھی آپ خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خود دم کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں، جو آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ صدقہ فطر جو اکٹھا ہوا تھا کہ اس کی حفاظت کریں۔ صدقہ فطر رمضان کے آخری دنوں میں اس کو اکٹھا کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ رات اس کی حفاظت کیا کریں اور خیال رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات ہوئی نا، تو ایک آدمی وہ آ کر چوری سے وہ صدقہ فطر کی چیزیں اٹھانے لگا، وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ کہنے لگا انا لی عیالن، کہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، وہ بھوکے ہیں اور مجھے سخت ضرورت ہے، آ مجھے چھوڑ دیں۔ بڑی منت سماج کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دی۔ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کہ جس کو تو نے رات قیدی بنایا تھا اس نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا کپڑا بچھا کر یہ دانے ڈالنے لگا، میں نے پکڑا تو پھر اس نے قسمیں اٹھائیں کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھے سخت بھوک ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، تو مجھے ترس آیا چھوڑ دی. آپ نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا. جب رات ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خیال سے ذرا دھیان سے یہ خیال رکھنے لگے، وہ اسی طرح پھر آ گیا، کپڑا بچھایا اور صدقہ اور فطر کی چیزیں اس میں ڈالنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور کہا کہ آج نہیں چھوڑوں. اس نے بڑی منت سماج کی، بڑی منتیں نکالیں کہ میرے بچے ہیں بھوکے ہیں. ابو ہریرہ کو ترس آیا، اس کو پھر چھوڑ دیا. صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پھر پوچھا کہ ہاں وہ رات کو آیا تھا کیا بنا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے جی مجھے پھر ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا تھا، پھر آئے گا. تیسری رات ہوئی، وہ پھر آ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور کہا کہ آج آپ کا کوئی اعتماد نہیں کروں گا، ہر رات وہ کہتا ہے پھر نہیں آؤں گا، آپ چھوڑ دو پھر نہیں آؤں گا، پھر آ گیا، اب نہیں چھوڑوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں. اس نے کہا کہ عندی کلماتن، مجھے کچھ کلمات کا علم ہے، میں آپ کو وہ سکھا دیتا ہوں. اگر آپ رات کو وہ کلمات پڑھ لیں تو اللہ عزوجلال ایسا نگہبان مقرر کریں گے کہ ہم قریب نہیں آ سکیں گے. اللہ کی طرف سے حارس اور نگہبان مقرر ہو جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا نسخہ ہے، کہا کہ بتاؤ. اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، آپ کے قریب کوئی نہیں آئے گا، اللہ عزوجلال محافظ اور نگہبان مقرر کر دیتے ہیں. چھوڑ دیا اس کو. صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی وہ آدمی تو آیا تھا اور اس نے یہ کلمات مجھے بتا دیے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا قد صدق کا وہ کذوب، کہ ہے تو بڑا جھوٹا، وہ شیطان تھا، وہ جن تھا، شیطان تھا، اور ہے تو بڑا جھوٹا اور مکار، لیکن یہ بات اس نے آپ کو سچ بتلائی. یہ جو بات ہے نا آیت الکرسی والی، یہ اس نے سچ بتائی ہے. واقعی جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ عز و جلال اس کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر کر دیتے ہیں. اس لیے بھائیو آیت الکرسی کو بھی آپ یاد کریں. اسی طرح جو آخری تین سورتیں ہیں ان کو بھی یاد کریں اور کثرت سے پڑھیں. سورۃ الاخلاص کی فضیلت تو بہت زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. نے فرمایا کہ تم میں سے کون سا آدمی ہے جو 10 پارے قرآن مجید کے پڑھ کر سوئے؟ صحابہ نے کہا جی 10 پارے پڑھ کر سوئیں، یہ تو بڑا مشکل ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے 10 پارے کے برابر ہے، یہ پڑھ لیا کرو. ایک آدمی تھا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کر دیا. وہ جب بھی جماعت کراتا تو پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتا اور پھر کوئی اور سورت پڑھتا. لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے، یہ پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے پھر کوئی اور سورت پڑھتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرتے کہ اس سے پوچھو کہ یہ ہر رکعت میں دوسری کسی صورت کے ساتھ یہ قل ہو اللہ ضرور پڑھتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ مجھے اس صورت سے پیار ہے، مجھے اس صورت سے پیار ہے، لأنها صفة الرحمن، اس لیے کہ اس میں میرے رحمان کی صفتیں ہیں، اس لیے میں اس کو کثرت سے پڑھتا ہوں. بھائیو آپ ذرا غور فرمائیں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس صورت سے پیار ہے اس لیے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں. یہ لگتا ہے کہ جس کو کسی صورت سے یا قرآن مجید سے پیار ہو وہ اس کو بار بار پڑھتا ہے. یہ پچھلے خطبے میں میں نے ایک سوال تھا آپ حضرات سے کہ رمضان المبارک میں تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اس لیے عام طور پر مسلمان اور نمازی قرآن مجید لے کر بیٹھ جاتے ہیں. رمضان کے مہینے کو آپ چھوڑیں، باقی 11 مہینوں میں آپ مجھے بتلائیں کتنے قرآن مجید ختم کیے ہیں. جب شیطان کھلا ہے اور وہ ہر وقت سانپ کی طرح آپ کے دل پہ ڈنگ لگا رہا ہے، آپ کی عقل اور دماغ کے اوپر قابض ہے، مسجد میں آتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ اب یہیں نہیں بیٹھ رہنا، اور بھی بڑے کام ہیں، کئی گھر کے کام یاد آ جاتے ہیں، کئی دکان کے کام یاد آ جاتے ہیں، کئی دوستوں کے کام یاد آ جاتے ہیں، اور کوئی کام نہ بھی ہو تو چلو کسی سے ملاقات کا کام یاد آ جاتا ہے. شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کون سا آدمی ہے کہ ہر روز وہ 500 نیکی کو حاصل کرے؟ صحابہ کرام نے کہا جی 500 نیکی حاصل کریں، آپ نے فرمایا ہاں. فرض نماز کے بعد 30-30 دفعہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کریں، اور سوتے وقت 30-30 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کریں. لیکن شیطان آتا ہے رات کو جب سونے کا وقت ہوتا ہے، یونوم ہو، جب آدمی پڑھنے لگتا ہے نا سبحان اللہ اور الحمدللہ، وہ ایسی تھپکیاں دیتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے نیند آ جاتی، اور نماز پڑھ کر جب بیٹھتا ہے آن اس کو کہتا ہے اذکر قضا، اذکر قضا، اذکر قضا. اسلام پھیرا تو شیطان کہتا ہے کتنی دیر بیٹھے رہیں گے، فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے، دکان کے اوپر گاہ کھڑا ہے، آپ یہاں بیٹھے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں سے ویسے چلے جائے گا آپ کے الحمدللہ پڑھتے پڑھتے. اذکر قضا، اذکر قضا، یاد کر فلاں چیز، فلاں چیز. تو آدمی کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھ لے اور بھاگتا ہے. کہ یہ چہرہ صورت اخلاص قل ہو اللہ احد، اس کے ساتھ اس کو پیار ہے. اس آدمی نے کہا جی میں بار بار اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سے پیار ہے. جس قرآن سے پیار ہو آدمی کو، وہ اس کو بار بار پڑھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس کے لیے وقت نکالتا ہے، چہ جائے کہ نکلا ہوا وقت ضائع کر لے. آپ نے فرمایا اخبروہ فإن حبہا فإن حبہ إياها يدخله الجنة، اس کو بتا دو اگر اس کو واقعی سورۃ الاخلاص سے پیار ہے کہ اللہ کی اس میں صفتیں ہیں، تو پھر سورۃ الاخلاص کے ساتھ اس کی محبت اس کو جنت میں لے جائے، اس کو جنت میں داخل کر دے. اس لیے بھائیو آپ سورۃ الاخلاص کی کثرت سے پڑھیں، اور آخری دو سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ بھی آپ یاد کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو سورتوں سے بہتر اور کوئی تعوض اور دم نہیں ہے، ان دو سورتوں سے بہتر اور کوئی تعوض اور دم نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی کسی مخلوق کی شر سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان دو سورتوں کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور ان کا آپ دم بھی کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان دونوں صورتوں کا دم کیا کرتے تھے. کئی بھائی اس شبہ میں، اور کئی دفعہ یہ حقیقت ہے کہ دوسرے کی طرف سے حملے ہوتے ہیں جادو کی صورت میں، شیطانوں کی صورت میں، جنوں کی صورت میں، تو آدمی کا بہترین ہتھیار وہ آخری تین صورتیں ہیں، وہ آدمی پڑھ لے اور ان کا دم کرے، نہ تو جنوں کی تکلیف ہوگی اور نہ شیطانوں کی تکلیف ہوگی اور نہ ہی جادو کا اثر ہوگا، ان آخری دونوں صورتوں کے اندر توڑ ہے ان سب چیزوں کا، کوئی کتنا حملہ آور ہو آپ یہ ہتھیار چلائیں۔ اور بھائیو یاد رکھو، ہتھیار چلانے کے لیے نا ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہتھیار چلانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بڑی زبردست کلاشن کوف ہو لیکن آپ کو چلانی نہ آتی ہو تو بیکار، آپ کے لیے بیکار۔ قرآن کی یہ صورتیں اور یہ آیتیں زبردست ہتھیار ہیں، ان کو چلانے کے لیے آپ کو اپنے اندر روحانیت پیدا کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور اللہ عز الجلال کے قرب والے کام کرنے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ آپ ہتھیار چلائیں گے نا، ایسے نشانے پہ لگتا ہے کہ جو خطا نہیں جاتا، ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور بھی صورتیں ہیں، سورۃ الملک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی سورۃ الملک کو پڑھتا ہے، سورۃ الملک کو پڑھتا ہے، اللہ عز الجلال اس کو عذاب قبر سے نجات دے دیتے ہیں، عذاب قبر سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ عز الجلال اس کے سات دنوں کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب کوئی روشنی نہیں ہوگی تو یہ سورۃ الکہف اس کے آگے اتنی روشنی کرے گی کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری جگہ اس کے سامنے روشن ہو جائے گی۔ تو آپ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھا کریں، اور ویسے پورا قرآن مجید اللہ عز الجلال کی رحمت ہے، اللہ عز الجلال کی طرف سے برکت، شفا اور نور ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا کسی بھی جگہ سے، یہ آدمی کے لیے ایک سعادت ہے، اور قرآن مجید کو سننا یہ بھی اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ قرآن مجید کو سننا یہ سنت بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی دفعہ صحابہ سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ آپ ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ ان سے کہنے لگے کہ آپ قرآن پڑھیں اور میں سنتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اقرأ وعلیک انزل، کہ میں قرآن پڑھوں حالانکہ یہ آپ کے اوپر اللہ عز وجل نے اتارا ہے، یہ آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں آپ سے سننا پسند کرتا ہوں۔ یہ لوگوں کو بتلانا تھا نا کہ قرآن مجید کو سننا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، سورۃ النساء شروع کر دے، پڑھتے گئے، جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت کے اوپر قیامت کے دن گواہ پیش کریں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس امت کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کفا کفا، ابن مسعود بس کرو بس کرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فإذا عيناه تدرفان، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قرآن مجید سن رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبی بن کعب سے آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ یہ قرآن کے قاری تھے، تمام آبا میں سب سے بڑے قاری قرآن و مجید کے کون تھے؟ عبی بن کعب تھے۔ آپ فرماتے ہیں اقراؤکم عبی بن کعب، تم سب میں زیادہ قرآن کا قاری عبی بن کعب ہے، کہ ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ عبی سے قرآن سنو۔ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے، خوشی سے رونے لگے، پوچھنے لگے انا ذکرت عند ربی، کہ میرے رب نے میرا نام لے لیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا افسر، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر کے پاس کسی عام آدمی کا نام آ جائے نا تو وہ پھولا نہیں سماتا، کہتا ہے جی اچھا وہ میرا نام بھی لیا تھا صاحب نے، وہ صاحب نے میرا بھی نام لے لیا تھا، اللہ اکبر۔ تو اللہ حسن جلال عبی بن کعب کا نام لے کر کہیں کہ اس سے قرآن سنو، اور کہیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عبی بن کعب خوشی سے رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے رہے ہیں۔ پھر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے ہیں۔ تو بھائیو، قرآن مجید کو پڑھیں، بڑے پیار سے پڑھیں، اور خوبصورت بنا کر پڑھیں، خوبصورت بنا کر پڑھیں۔ قرآن مجید سے اگر تعلق ہے، ہر مسلمان کا ایک تعلق ہے، لیکن اس تعلق کے آثار نظر نہیں آتے، آثار بھی ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو آدمی کو قرآن پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے لیے یہ دستور زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بنانا اور گزارنا ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کی زندگی میں جو اسلام کا سنہری دور ہے اور مثالی لوگ ہیں، مسلمانوں کا دستور کیا تھا؟ آپ نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہو؟ ہمارا یہاں پاکستان جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا نا، اس کا ایک دستور ہے، اس کا ایک دستور ہے جس کے مطابق پاکستان کا جتنا نظام ہے اور جتنے اس کے میدان ہیں، جتنے شعبے ہیں، سارے کے سارے اس دستور کے مطابق چلتے ہیں، عدالتیں اس دستور کے مطابق فیصلے دیتی ہیں۔ آپ مجھے بتلائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یا صحابہ کرام کی زندگی میں، یا خلافت اسلامیہ کی پوری زندگی میں دستور مسلمانوں کا کیا تھا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، کوئی اور دستاویز نہیں تھی، کسی پارلیمنٹ اور اسمبلی نے کوئی علیحدہ کوئی دستور وضع نہیں کیا تھا، مسلمانوں کا دستور قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ قاضی تھے، جج تھے، جو فیصلہ ان کے پاس آتا وہ قرآن مجید میں غور کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں غور کرتے، قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ دے دیتے۔ آج ہمارے حکمران کہتے ہیں جی پہلے آپ ہمیں اسلامی دستور بنا کر دیں، تاکہ یہ جو موجودہ دستور ہے اس کی جگہ پہ ہم اس کو نافذ کریں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے دستور بنانے کی؟ مسلمانوں کا دستور تو اللہ جل جلالہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، پارلیمنٹ کو کیا اختیار ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ضابطہ زندگی بنائے؟ ضابطہ زندگی اللہ جل جلالہ نے بنا دیا۔ زیادہ سے زیادہ مجلس شورا ایسے کاموں کی ترتیب دے سکتی ہیں جن کا تعلق نظام یہ دنیاوی کاموں سے ہے، لیکن اللہ عز و جلال کے قانون زندگی کے اندر دخل اندازی کر کے، اس کو نظر انداز کر کے کوئی اور دستور بنایا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ کی بغاوت اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ ہمارا دستور زندگی ہے، جب تک اس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، کہ اللہ ذوالجلال اس قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو عروج دے دیتے ہیں، عروج دے دیتے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو ذلت اور جہالت کے گڑھوں میں دھکیل دیتے ہیں. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر سے پوچھتے ہیں کیا مکہ سے آئے ہیں؟ مکہ سے آئے ہیں تو اپنے پیچھے اپنا خلیفہ کس کو بنا کر آئے؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں ایک آزاد کردہ غلام ہے، اس کو میں اپنا نائب بنا کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ تجھے سارے مکہ والوں میں اور کوئی نہیں ملا تھا؟ ایک آزاد کردہ غلام ہی ملا تھا، اور کوئی آدمی نہیں ملا تھا کہ جس کو اپنا نائب اور خلیفہ بناتے؟ وہ کہنے لگے جی میں نے سارے اہل مکہ میں نظر دوڑا کر دیکھا تو سب سے زیادہ قرآن کا قاری اور قرآن کا عالم یہی غلام تھا، اس کو میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں آپ نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلا دی، آپ نے واقعتاً فرمایا تھا کہ اللہ عزوجلال اس قرآن کی وجہ سے کئی لوگوں کو ترقی اور عروج عطا کرتے ہیں اور کئی قوموں کو زوال اور پستی کے گڑھوں میں دھکیل دیتے ہیں. اگر اس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ پورے اہل مکہ کا وہ نائب بن جائے اور اس کے ہاتھ میں سب کی قیادت آ جائے. بھائیو، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا یہ معنی ہے کہ آپ اس سب سے پہلے تو ایمان رکھیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اور ہمارے لیے یہ دستور زندگی ہے، اور دوسرا پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھنا سیکھیں. اگر بڑی عمر بھی ہو جائے تو پھر بھی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو جی اب تو یہ زبان سیدھی نہیں ہے اور الفاظ نہیں نکلتے ہیں، اس کو پھر بھی قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یتتعتع بالقرآن لہ اجران، کہ جو شخص اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو مشقت ہوتی ہے پڑھتے ہوئے، لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اللہ عزوجلال اس کو دو اجر دیں گے. دوسرے لوگوں کو تو ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں نا، تو ایسے بوڑھے کو جس کی زبان نہیں چلتی، جو کہتا ہے جی اب میری زبان نہیں چلتی، اس کو بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. اگر وہ مشقت سے قرآن پڑھے اور پھر اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو ایک ایک حرف کے بدلے اللہ عزوجلال 20-20 نیکیاں عطا کر دیں. اس لیے سب بھائیوں کو چاہیے کہ اگر وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، اوپر دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، وہ نورانی قاعدہ شروع کر دیں، کوئی اور قاعدہ شروع کر دیں، اور وقت نکال لیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے. اپنی اولاد کو پڑھائیں، عزیز و اقارب میں اگر کسی کو دیکھیں کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یہ ایک تحریک چلا دیں، یہ ایک مشن ہو. اب حکومت نے یہ تحریک چلائی ہے کہ مفت تعلیم، یہ پرائمری تک کہ لوگوں کو یہ تعلیم عام ہونی چاہیے. جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی یہ معاشرہ اور قوم ترقی نہیں کرے گا. ہم اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ جب تک اس تعلیم کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، اس پی ایچ ڈی کے اندر، ایم اے کے اندر، اور ان ڈگریوں کے اندر یہ قرآن کی روشنی جب تک نہیں آئے گی، اتنی دیر تک ہمارے معاشرے کا معیار بہتر نہیں ہوگا. انسانوں کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کلام سکھائی جائے، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، لیکن جب اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ اوپر دیکھ کر کتنا بدقسمت وہ شخص ہے کہ وہ ایم اے کی ڈگریاں لیے پھرتا ہے، کتنا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جو پی ایچ ڈی کی ڈگری لیے پھرتا ہے برطانیہ سے اور امریکہ سے اور چائنا سے, بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہیں, لیکن اوپر دیکھ کر بھی اللہ کی کلام وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا. ان ڈگریوں کا فائدہ آپ مجھے بتلائیں. یہ تو کافر بھی لیے پھرتے ہیں, یہ ڈگریاں عیسائی اور ہندو بھی لیے پھرتے ہیں. ایک مسلمان کا خاصہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا سب سے زیادہ تعلق اور پیار قرآن مجید کے ساتھ ہوتا. اس لیے بھائیو میں یہ پرزور گزارش کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے, عمر اگرچہ بڑی بھی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی شرم اور جھجک والی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی کلام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلام کو لے کر دنیا میں آئے تو لوگوں کی عمریں بڑی بڑی تھی, جوان تھے, بوڑھے تھے, لیکن قرآن کو اس شوق سے پڑھا. ایک عرب کا مشہور شاعر جس کے شعر لوگ ہر وقت گنگناتے تھے اور جس کی زبان لوگوں کے ہاں دلیل تھی عربی زبان کے اندر, جب اس کو اللہ عز و جل نے اسلام کی نعمت دی اور اس نے قرآن مجید پڑھ لیا, قرآن مجید پڑھ لیا تو اس نے اپنے شعر لکھنے والی کلموں کو توڑ دیا. کسی نے پوچھا کہ اب آپ شعر نہیں بولتے, شعر نہیں بولتے, تو فرمانے لگے کہ جب سے اللہ عز و جلال کی یہ کلام نعمت ہمیں ملی ہے کسی چیز میں وہ لطف اور مزہ ہی نہیں آتا جو قرآن پڑھنے میں آتا ہے. ساری زندگی شعر نہیں پڑھے, ساری زندگی شعر نہیں پڑھے, کہ جو مزہ قرآن کی تلاوت میں ہے وہ شعروں کے اندر نہیں ہے. بہت بڑا عربی شاعر تھا. بھائیو قرآن پڑھنے میں آدمی کو جو مزہ اور لطف آتا ہے وہ دنیا کی کسی اور نعمت کے اندر نہیں ہے. تو آپ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں, قرآن کو پڑھنا سیکھیں, اور پھر جو بھائی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں ان کو اوپر دیکھ کر قرآن مجید آتا ہے پڑھنا, ان کے ہاں میری یہ گزارش ہے کہ وہ صحیح قرآن مجید پڑھیں. یہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی نے کسی خاتون سے یا کسی ایسے آدمی سے قرآن پڑھا ہوتا ہے جس کو خود بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. اس لیے آپ قرآن مجید کسی مستند قاری سے پڑھیں, کسی مستند حافظ سے قرآن پڑھیں. اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کی تصحیح کر لیں, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان سیدھی کرنے کے لیے 6 ماہ کا کورس ہوتا ہے, 3 ماہ کا کورس ہوتا ہے, جی ہمیں ذرا انگلش بولنی آ جائے, ولایت میں جانا ہے, برطانیہ میں جانا ہے, کام شام کرنا ہے, چلو ہماری زبان سیدھی ہو جائے, ہمیں تلفظ آ جائے یہ انگلش کا, اور کئی ہمارے عربی یہ بول چال سیکھتے ہیں کہ چلو عرب دنیا میں جا کر کام کرنے کا موقع ملے گا. بھائیو اللہ کی کلام اور اللہ سے ہم کلام آدمی میں ہونا ہو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے چلو زبان سیدھی کر لوں. اللہ سے باتیں کرنے کے لیے بھی تو زبان سیدھی ہونی چاہیے نا. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو سیدھا کرے, کہیں ایسا لفظ نہ بول لے کہ مذکر سے مؤنث بن جائے اور مؤنث سے مذکر بن, واحد سے تثنیہ بن جائے اور تثنیہ سے جمع بن جائے. عربی کے الفاظ ایسے ہیں کہ تھوڑا سا لمبا اور چھوٹا کرنے سے معنی بدل جاتے. یہ حروف کے مخارج اور صفات سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. تو آدمی اگر جان بوجھ کر ایسا لفظ بولے جس سے معنی بدل جائے بہت بڑا مجرم ہے. اس لیے ان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں وہ شوق اور پیار سے پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, لیکن صحیح کر کے پڑھیں. حق کا تلاوت ہی اس طرح قرآن کو پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اور تیسری گزارش ان سب بھائیوں کو جو قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور جو قرآن پڑھ رہے ہوں اور صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں, ان سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اللہ کو اللہ عزوجل جلال کو عربی زبان سے بڑا پیار ہے، ہمیں بھی عربی زبان سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمارا قرآن بھی عربی زبان میں ہے اور ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عربی زبان بولتے تھے۔ عربی زبان بولتے تھے اس لیے ہمیں عربی سے پیار کرنا چاہیے، انگلش سے زیادہ ہمیں عربی سے پیار کرنا چاہیے، انگلش سے زیادہ ہمیں عربی سے پیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، انگلش زبان ہونے کے لحاظ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی بری زبان ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر اس کو بولنے والے کافر ملک ہیں۔ یہ انگلش کو سیکھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ آپ سیکھیں، شوق اور محبت سے سیکھیں، لیکن عربی زبان کو انگلش کے اوپر ترجیح دیں، اس لیے کہ ہمارا قرآن عربی کے اندر ہے اور ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث عربی کے اندر ہے۔ افسوس ہے کہ ایم اے انگلش ہو لیکن اس کو یا تو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اگر پڑھنا آتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا، اگر پڑھنا آتا ہے نا وہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے نا تو نماز کا ہی نہیں پتا، اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ کیا یہ عربی سے محبت ہے؟ کہ انگلش کے اندر تو وہ ایم اے ہے لیکن عربی کے اندر اس کو ایک لفظ کا معنی نہیں آتا، ایک جملے کا معنی نہیں آتا۔ جو نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو آپ عربی زبان سیکھیں، یہ بول چال بھی آپ سیکھ لیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے ایمان کی نشانی ہے کہ اگر کوئی شخص عربی سیکھ سکتا ہے تو وہ عربی زبان کو سیکھے اور عربی زبان بولے، عربی سے نفرت نہ کرے۔ عربی زبان سے نفرت کرنا یہ دل کے اندر نفاق کی علامت ہے، عربی زبان سے نفرت دل نفاق کی علامت ہے، اس آدمی کے اندر نفاق ہے۔ تو بھائیو، آپ عربی زبان سیکھیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو وہ لذت اور وہ مزہ آتا ہے جو دنیا کی کسی راحت اور آرام کے اندر وہ مزہ نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں، اس کو سیکھ لیں، جب تنہائی میں آدمی قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو اس کا ترجمہ آ رہا ہو، جتنا مزہ اس کو قرآن کی تلاوت میں آتا ہے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی وہ میدان جنگ میں کافروں کے تیر اس کے جسم کو چھلنی کر رہے ہیں، وہ سورۃ الکہف پڑھ رہا ہے، تیسرا تیر آتا ہے، جسم سے خون کے پھوارے نکلتے ہیں، لیکن اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس سورت کو چھوڑ دیں۔ ساتھی نے دیکھا کہ جسم خون سے لگ پت ہے، پوچھا کہ جب پہلا تیر لگا تھا اسی وقت مجھے بتا دیتے، مجھے اٹھا دیتے۔ فرمانے لگے کہ میں نے سورۃ الکہف شروع کی ہوئی تھی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سورت کو ختم کیے بغیر رکوع کر دوں۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ دشمن اب قریب آ گیا ہے اور میں پہرے داری کی ذمہ داری میں یہ غلطی کر رہا ہوں، تو پھر میں نے سورت مکمل کر کے ہی رکوع کرنا تھا، درمیان میں نہیں چھوڑنی تھی۔ یہ قرآن سے محبت تھی۔ آپ قرآن کا ترجمہ سیکھیں، اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور فہم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ عمل کریں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، گھر والی زندگی، دکان والی، تجارت والی، معاملات والی، اخلاق والی، میل جول والی، حکومت اور سیاست والی، ساری کی ساری زندگی یہ قرآن مجید کے مطابق بنا لیں، پھر آدمی اللہ کے ہاں سرخرو ہوتا ہے۔ اور بھائیو، اگر قرآن کا احترام تو کرتا ہو لیکن ساتھ ساتھ قرآن سے مذاق بھی کر رہا ہو، کچھ لوگ قرآن کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، استہزاء بھی ہوتا ہے، وہ کیسے؟ کہ گانے بجانے کی مجلس ہو، اس کا افتتاح قرآن کی تلاوت سے ہو، گانے بجانے کی مجلس ہو اور اس کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو۔ سودی کاروبار شروع کرنا ہو، کسی بینک کا افتتاح کرنا ہو، اور اس کا افتتاح یہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہو. ناچ اور گانے کی مجلس میں کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہو، خلط ملٹ نوجوان عورتیں اور مرد رقص کر رہے ہوں، اس کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے ہو رہا ہو، یا سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ شراب پی لیں اور کہیں کہ بہت اجر ملے گا اس لیے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی. یہ ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا کیا حال ہے؟ جب صبح صبح اس کی ابتدا ہوتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور پھر سارا دن اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ ابتدا ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، اور پھر سارا دن اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ قرآن سے جنگ ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہوتی ہے. اس سے بڑا استہزاء اور کیا ہے؟ اسی کمرے میں قرآن مجید پڑا ہے، اور اسی کمرے میں گانا لگا ہوا، اسی گھر کے اندر قرآن مترجم پڑا ہے، لوگ ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اسی گھر کے اندر فلمیں بھی چلتی ہیں، ڈرامہ بھی چلتا ہے، ٹیلی ویژن بھی چلتا ہے. یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، قرآن اسی گھر میں اور ڈرامہ اسی گھر میں، وی سی آر بھی چلتا ہے اسی گھر میں، اور گانے کی کیسٹیں بھی ہیں اسی گاڑی کے اندر، اسی ٹیپ ریکارڈ کے اندر یہ قرآن کی تلاوت بھی لگا دیتے ہیں، اور ساتھ گانے کی کیسٹیں رکھی ہیں ساتھ وہ بھی لگا دے. میرے بھائیو، یہ استہزاء ہے. جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں وہ ان چیزوں سے روکتا ہے، لیکن شاید ہمارے بھائیوں کو علم نہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھے ہوئے. اللہ عز و جلال ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں، اللہ کی اس عظیم کتاب کا حق ادا کریں، اس کو شوق سے پڑھیں، سمجھیں، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں. پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ عز و جلال ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنا حرز جان بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، قرآن سے پیار کریں، اللہ عز و جلال کے خاندان میں شامل ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.